کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں امم سابقہ میں سے جو اچھے لوگ تھے ان کی تمثیلات کو اللہ نے بیان فرمایا، اور ان میں جو برے لوگ تھے اللہ نے ان کی تمثیلات کو بھی بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو بھی بیان فرمایا. سورہ تحریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے چار قسم کی عورتوں کا ذکر فرمایا اور صاف کہا دو عورتیں اہل ایمان کی گھرانے کی ہیں اور دو عورتیں کافر گھرانے کی ہیں. اہل ایمان گھرانے کی عورتیں ہدایت سے محروم ہو گئیں، اور جو کفر میں، شرک میں، بت پرستی میں لطپت ہے گھرانہ، وہ عورتیں برگزیدہ بن گئی، اللہ والیاں بن گئی. اللہ تبارک تعالی نے ان تمثیلات کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ جو چیز جتنی اچھی ہوتی ہے اگر وہ اپنے مزاج میں شرارت پیدا کرے اور خرابی پیدا کرے تو وہ چیز اتنی ہی بری ہوتی ہے. کھانا گھر میں جتنا عمدہ پکتا ہے اگر اس میں سڑان پیدا ہو جائے تو اتنی ہی بدبو اس میں پیدا ہوتی ہے. معمولی روکھا سوکھا قسم کا کھانا ہو اور وہ خراب ہو جائے تو اس میں اتنی بدبو نہیں پیدا ہوتی. اصل عنوان چل رہا تھا کہ عورتوں کی تعلیم اور عورتوں کی تربیت کیسے ہو. جب تک ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے اس وقت تک ہم اس کی تعلیم اور اس کی تربیت اور اس کی نشو نما کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں ملتا اور طریقہ نہیں ملتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو بھی پیدا فرمایا اور عورتوں کو بھی پیدا فرمایا. مردوں کی کیفیات اور مردوں کی خصوصیات اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ رکھی ہیں، عورتوں کی خصوصیات، عورتوں کی طبیعت اور اس کا مزاج اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ رکھا ہے. اس کے لیے احکامات اور قوانین الگ رکھے ہیں اس کے مزاج کے مطابق، اور عورتوں کے لیے اس کے مزاج کے مطابق اللہ نے احکامات اور قوانین الگ رکھے ہیں. اللہ نے پیدا کیا ہے تو میں اور آپ یا دنیا کے ماں باپ حقیقت کو زیادہ جانیں گے، یا یہ کہ بنانے والا حقیقت کو زیادہ جانے گا؟ جو لوگ آج دنیا میں کہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، ان کو مردوں کے دوش بدوش کاندھے سے کاندھا ملا کر عورتوں کو چلانا چاہیے، یہ اللہ کو الزام دے رہے ہیں. کہ اے اللہ تو نے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا، ستم کیا، اور قرآن شریف کے ذریعے سے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکامات دیے تو نے صحیح نہیں دیا، تجھے کیا عقل، تجھے کیا پتا، عورت کو باہر آنا چاہیے، ملازمت کرنا چاہیے، ڈرائیونگ کرنی چاہیے، کارخانے کو سنبھالنا چاہیے، اللہ نے پیدا کیا اللہ کو ہمدردی نہیں، جبکہ حدیث میں یہ آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سینکڑوں ماؤں میں وہ مامتا نہیں جو اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، وہ محبت کرنے والے کو پتا نہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کا دائرہ عمل کیا ہے، یہ آگے مشورہ دینے کے لیے انہیں اپنی بھلائی، اپنی برائی، اپنے کپڑوں کی تمیز نہیں، آگئے اللہ کو مشورہ دینے کے لیے، نبی کو مشورہ دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ عورتوں سے اس درجے ہمدردی کرتا ہے، اس درجے ہمدردی کرتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو مشورہ دیا عاشروہن بالمعروف، اللہ نے کہا مردوں کو کہ ان کے ساتھ تم نیکی اور حسن سلوک کا معاملہ کرو، کتنی ہمدردی اللہ تبارک تعالیٰ کو. اور وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے کلام پاک میں مردوں کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا مشورہ دیا، وہ اللہ کو آج قوم مشورہ دے، برقعے میں ڈال کر، گھر کی چار دیواری میں بند کر کر، اور بغیر محرم کے سفر نہ کرے، کہیں گھر سے باہر نہ نکلے، یہ تنگ کر دیا اس کے دائرے کو. ایسی بات نہیں، یہ ذہنی غلامی ہے، سوچنے اور سمجھنے کا انداز بدل چکا ہے. غیرت کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام غیرت رکھ دیا، آج بے وقوفی عقل مندی کہلائی جانے لگی اور عقل مندی کو بے وقوفی کہا جانے لگا. شریعت رحم اور کرم کا معاملہ کرنا چاہتی ہے. اللہ نے کمائی کی مصیبت سے عورت کو آزاد کر دیا، اب اسے اگر دوسرے رنگ میں ہم سوچیں کہ مرد تو کمانے جاتا ہے، عورت کیوں نہ کمائے، یہ تو بوجھ ہے اس کے اوپر، یہ ذمہ داری ہے. بیٹی بنی، اللہ نے کہا کہ باپ تو جا محنت کر، مشقت کر، ہل جوت، لوگوں سے قرض لے، کڑی دھوپ میں مشقت کر، لیکن اپنی بیٹی کو بھوکا نہ رکھ. باپ کا انتقال ہو گیا تو بھائی کو ذمہ داری دی، اس بہن کو پالنا تیری ذمہ داری، شادی ہو گئی شوہر کو ذمہ داری دی، یعنی اللہ نے عورت کو آزاد رکھا. کمانے والوں سے پوچھو کتنا وہ چڑھتے ہیں، کتنا بپھرتے ہیں، کتنوں کو بی پی آ جاتا ہے اور کتنوں کا خون دوڑنے لگتا ہے، کتنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کاروبار کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے، ایک توقع لے کر آتے ہیں کہ آج پارٹی کو مال دے دیں گے، آج قرض والے کو دے دیں گے، لون والے کو دے دیں گے، کاروبار نہیں ہوا اور یہاں پر بی پی ریز ہو گیا. آپ نے ایک چیز کی قیمت 1000 روپے بتائی، سامنے والا بڑا گھٹیا قسم کا آدمی تھا اور چیز کی حقیقت کو اس نے نہیں پہچانا، تو اس نے کہہ دیا کہ صاحب 100 روپے میں دو. اب اسے چھڑ پیدا ہو گئی، اللہ نے کہا عورت اس کی ضرورت نہیں، آرام سے رہو، گھر کی ملکہ بن، اس راجدھانی کی بے تاج تو ملکہ ہے، شہنشاہ ہے، آرام سے تو اپنے گھر کے اندر رہا، کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں. باہر کی آواز کم کرو. قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مسئلہ بتایا ہے، انسان سے جو قتل ہوتا ہے، مرڈر جس کو کہتے ہیں، وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ ایک انسان جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، جس کو قتل عمد کہتے ہیں، اور ایک قتل وہ ہوتا ہے جو انسان انجانے میں کرتا ہے. کام والا تھا، اس نے کام میں نافرمانی کی، مالک نے تنبیہ کے لیے مارا، مار سر پر پڑ گیا، چوٹ آ گئی، کنپٹی پر پڑ گیا اور وہ مر گیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں. اور یہ کہے کہ جان بوجھ کر مارے، کہ اس کو میں نے غلام بنا کر رکھا تھا، نوکر بنا کر رکھا تھا، لیکن ہے کہ یہ صاحب میری بیگم پر ڈورے ڈال رہا ہے، میری بیٹی کو بھگا کر لے جانے کے چکر میں ہے. تو اب اس نے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے جان بوجھ کر قتل کیا. اور یہ کہ ہے کہ تنبیہ کے لیے مارا اور اتفاقاً اس کا قتل ہو گیا. شریعت میں دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں، قتل خطا کے اور قتل عمد کے. جان بوجھ کر جو قتل کیا جاتا ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ قصاصاً یعنی بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، قاتل کو قتل کر دیا جائے. اسلامی مملکت ہو، اسلامی حکومت ہو، تو قاتل کو امیر المؤمنین سزا دے گا، بطور سزا کے اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور اگر قتل خطا ہے، یعنی تنبیہ کے لیے مارا، یا یہ کہ اس نے اپنی بندوق کو صاف کر رہا تھا، اچانک گولی نکل گئی اور سامنے والا مر گیا، اس کو قتل خطا کہتے ہیں. تو قتل خطا میں قاتل کو قصاصاً قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ دیت دی جاتی ہے، معاوضہ دیا جاتا ہے. وہ معاوضہ فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے 100 اونٹ ہے یا کتنا ہے، بہرحال معاوضہ دیا جاتا ہے. اگر فرض کر لیا جائے کہ معاوضہ دیا جائے، تو شریعت نے تقسیم بتائی ہے کہ مرد کے لیے 100 اونٹ ہیں اور عورتوں کے لیے 500 اونٹ ہیں. اب لوگوں نے واویلا مچایا، شریعت نے یہاں پر جو ہے ناانصافی کا معاملہ کیا ہے، مرد کے مقام کو اونچا کیا ہے، عورت کے مقام کو نیچا کیا ہے. آج انگریزی میڈیا یا انگریزی تہذیب و تمدن، ذرائع ابلاغ مسلمانوں کو جو کمزور کر رہے ہیں اس قسم کی چیزوں کو پیش کر کر، فیملی پلاننگ کا مسئلہ آتا ہے، مسلمانوں کو سوالوں کا جواب دینے کی حیثیت نہیں، مسلم پرسن اللہ کا مسئلہ آتا ہے، ارے جسے اپنے وضو اور اپنے غسل اور اپنے عقائد کی بنیادی مسائل کا علم نہیں، وہ ان سوالوں کا کیا جواب دے گا، کس کو دلچسپی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی ناانصافی ہے کہ مرد کے لیے 100 اونٹ اور عورت کے لیے 500، یہ تو ناانصافی ہوئی. لیکن آپ عقل کا چشمہ لگائیں، غور کریں، تدبر کریں، تو اس کے اندر سراسر انصاف ہے. عورت اگر مرتی ہے تو دیت کون دیتا ہے؟ شوہر دیتا ہے. شوہر مرتا ہے تو دیت کون دیتی ہے؟ عورت دیتی ہے. تو لہذا یہاں رحم و کرم کا معاملہ کیا گیا کہ مرد کے مر جانے کے بعد عورت پر سے بوجھ کو ہٹا دیا گیا اور کہا گیا کہ دیت اگر تجھے دینا ہے عورت کو تو تو آدھی دیت دے، اور مرد کو دینا ہے تو چونکہ مرد کمانے والا ہے تو تو پوری دیت دے. پورا رحم کا اور پورے کرم کا معاملہ کیا گیا. اسی طرح قرآن شریف کے اندر آتا ہے کہ جہاں ایک مرد کی گواہی چلتی ہے، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 عورتوں کی گواہی کو رکھا ہے، 2 عورتوں کی گواہی چلتی ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہاں بھی ناانصافی کی گئی کہ جہاں مرد ایک چلے گا وہاں 2 عورتیں. اللہ تعالیٰ نے عورت پر رحم اور کرم کا معاملہ کیا کہ جہاں عورت ایک گواہ بنی تو اسے عدالت میں کھینچنے کی ضرورت نہیں، کورٹ کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں، آئی وٹنس کے طور پر بار بار برقع پہن کر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. شریعت نے کہا بالکل آرام سے رہ اپنے گھر کے اندر، جب تک 2 عورتیں، ایک عورت کو سپورٹ نہ ملے اور ایک عورت کو تقویت نہ دے، طاقت نہ پہنچائے. اب ایک سہیلی کے ساتھ ملے گی تو جانے میں آنے میں اور وہ کوئی چیز بھول جائے تو وہ اس کو بتانے میں دونوں میں سہولت رہے گی. اللہ نے سہولت دے رکھی ہے عورتوں کے معاملات کے اندر. یہ نہیں کہ ظلم, سوچنے کا انداز غلط ہے. آدمی اگر لال چشمہ لگا لے تو دنیا کی ساری چیزیں لال نظر آتی ہیں. آدمی اگر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے تو دنیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ جتنا رحم کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ جتنا کرم کرنے والا ہے, دنیا کے اندر کوئی اور رحم کرنے والا اور کوئی کرم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں اور مردوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عورت کی ذات کیسی ہے, عورت کی طبیعت کیسی ہے, فطرت کون سی ہے, کون سا کام اس کے لیے بھلا ہے, کون سا کام اس کے لیے مشکل ہے. چونکہ بار بار کورٹوں کو جانا, عدالتوں کے چکر لگانا مشکل تھا, سہولت دے دی کہ کہاں خامخواہ جھمیلے میں پڑے گی تو چل تیرے لیے معاف ہے. اگر تو نے ایک دیکھ رکھا ہے تو تیری گواہی معتبر ہی نہیں ہے. تو عدالت میں قاضی نہیں بلائے گا, جھمیلے میں نہیں جانا پڑے گا, مشکلات میں پڑنا نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے وراثت کے معاملے, جائیداد کی تقسیم کے معاملے میں وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ مرد کو دگنا حصہ ملے گا. 100 روپے مرد کو ملیں گے پراپرٹی میں اور 50 روپے عورت کو ملیں گے. واویلا مچایا, شور مچایا کہ صاحب یہاں نا انصافی کی گئی کہ مرد کو دگنا حصہ دے دیا گیا اور عورت کو آدھا حصہ دے دیا گیا. حقیقت میں آپ دیکھیں کہ عورت کو اس کی کفالت اور عورت کو اس کی زندگی کی حقیقت بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مسئلہ بتایا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے کہاں. باپ پال رہا ہے, شوہر پال رہا ہے, بھائی پال رہا ہے, دادا پال رہا ہے, نانا پال رہا ہے, پالنے والا یہ ہے تو دگنی رقم لے. تیرے اوپر ذمہ داری ہے نا عورتوں کو پالنا, پرورش کرنا. جو یہ مزاج رکھیں کہ عورتوں کے گھرانے سے جوڑے کی رقم لیں, عورتوں کے گھرانے سے جہیز کی رقم لیں, عورتوں کے گھرانے سے مالی تعاون لیں, وہ مرد نہیں, مردوں کی ذات سے نکل گئے, وہ ہجڑے بن گئے, وہ عورتوں کی ذات میں چلے گئے, وہ مقنص بن گئے. دیکھیے ہجڑے جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک عربی میں اس کے لیے الفاظ آتا ہے خنسا اور ایک آتا ہے مخنص. ہجڑوں کی ایک نسل ہوتی ہے, ان کی بھی نسلیں چلتی ہیں. تو جو ماں کے پیٹ سے ہجڑا پیدا ہوتا ہے اس کو خنسا کہتے ہیں, یعنی ہجڑا پیدا ہو گیا. اس کے احکامات فقہا نے کتابوں میں لکھ رکھے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ آدمی خود ہجڑا بن جائے, جیسے سرجری کروا کر اپنے پیشاب کے عضو کو نکلوا دے, اس کو کہتے ہیں کہ ہجڑا اپنے آپ سے بن گیا, اس کو مخنث کہتے ہیں. ایک یہ کہ آدمی اپنی مردانیت کی علامت داڑھی کو نکال دے, اس پر بھی مرد کے احکامات نہیں آئیں گے, اس لیے کہ یہ مخنث ہے. ایک رجل ہے, ایک امرات ہے, ایک خنسا ہے, ایک مخنث ہے. عربی میں رجل کہتے ہیں مرد کو, امراتن کہتے ہیں عورت کو, خنسا کہتے ہیں جو خاندانی ہجڑا پیدا ہوا, مخنث کہتے ہیں جو اپنے آپ ہجڑا بن گیا. یہ چار قسمیں ہیں. تو جو آدمی داڑھی نکالتا ہے, نہ رجل ہے مرد, نہ امرات ہے عورت, نہ خنسا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو ہجڑا جنا, مخنث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا اور اپنے آپ سے وہ ہجڑا بن گیا. جو مرد عورتوں کی طرح چوٹی رکھے, اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مادر ذات عورت نہیں بنایا تو امرات نہیں ہے. رجل اس لیے نہیں کہ مردوں کو چوٹی نہیں ہوا کرتی, اور خنسا اس لیے نہیں کہ اس کی ماں نے اس کو ہجڑا نہیں لینا تھا, اپنے آپ اس نے چوٹی رکھی, اپنے آپ عورتوں کا حلیہ بنایا, وہ مخنث بن گیا. اور جو مخنث بنتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی اس پر پھٹکار ہوا کرتی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کو جو بنایا وہ طاقتور بنایا. امریکہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹلوں میں بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو فوراً اسے جو سسٹر یا آیا جو ہوتی ہے لے جاتی ہے اور ایک ٹیاگ اس کو پہنا دیتے ہیں, اس میں نمبر ڈال دیا جاتا ہے, بیڈ نمبر یا ماں کا نام لکھ دیا جاتا ہے, اور اس کے لیے غسل یا ابتدائی جو مراحل ہیں یہ مراحل یہ طے کروائے جاتے ہیں. چنانچہ ایک عورت نے ایک لڑکے کو جنا اور ایک عورت نے ایک لڑکی کو جنا. اللہ تعالیٰ نے مردوں کا مزاج کیسے بنایا, اللہ نے عورتوں کا مزاج کیسے بنایا, اس میں اتفاق یہ ہوا کہ وہ سسٹر, وہ دائیہ یا وہ خادمہ تیاگ پہنانا بھول گئی ان دونوں بچوں کو, لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی. تو دونوں کو بڑی پریشانی ہوئی. اب ہر کوئی یہ چاہتا تھا, چاہتی تھی عورت کہ شاید یہ لڑکا میرا ہے. لڑکی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا ان دونوں عورتوں میں سے. تو چنانچہ ہاسپٹل کے ذمہ داروں تک بات پہنچی کہ ہم نے ان کو ٹیگ پہنانا, بیڈ نمبر لکھنا, علامت لکھنا ہم بھول گئے. نام مام کی جو رسم ہوتی ہے وہ بعد میں کی جاتی ہے. ابتدان ایک پٹی جو ہے اس کے ہاتھ میں پہنا دی جاتی ہے, اس میں ماں کا نام یا بیڈ نمبر یا کوئی ایک علامت لکھی جاتی ہے. بعد میں لکھا جاتا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے اور اس کا نام کیا ہے. وہ قانونی چارہ جوئی بعد میں ہوا کرتی ہے. اب ہر کوئی دعویٰ کرنے لگے. ہاسپٹل کے ذمہ داروں تک بات گئی. ہاسپٹل کے ذمہ داروں تک جب یہ بات آئی تو ان تک وہاں کے علماء نے اور وہاں کے قرآن پر ریسرچ کرنے والوں نے, حدیث پر ریسرچ کرنے والوں نے یہ بات بتائی تھی اور اس بات کو واضح کیا تھا کہ مرد پاورفل ہوا کرتا ہے اور عورت کمزور ہوا کرتی ہے, جسے آج ہم اردو زبان کے اندر صنف نازک کہا کرتے ہیں. یعنی ایک کمزور عورت اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے تو اونٹ پر ایک حوجج بنا رہتا تھا پردوں کا, جسے ہم پالکی کہتے ہیں. اس میں ازواج مطہرات بیٹھا کرتی تھیں. تو صحابہ کرام نے اس پالکی کو اٹھا کر, حوجج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھنا چاہا. قافلہ نکل رہا تھا تو تیزی کے ساتھ, سختی کے ساتھ صحابہ کرام نے جیسے کسی کو اٹھایا جاتا ہے کوئی سامان کو, الماری کو, فریج وغیرہ کو, ایسے انہوں نے اٹھایا. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کانچ کی گڑیا ہے, ذرا سنبھال کر اٹھانا. آپ نے بھی فرمایا کہ عورت اپنے مزاج میں, اپنی طبیعت میں, اپنی خلقت میں, اپنی فطرت میں ایک نازک مزاج رکھا کرتی ہے. اور قرآن نے بھی یہ تاثر دیا ان کے اوپر کاروبار کا بوجھ نہ ڈالو, کارخانے کا بوجھ نہ ڈالو, قرض کا بوجھ نہ ڈالو, اور مہر ان کو دو, ان سے جوڑا نہ لو, اور گھر سے باہر کی زندگی کا بوجھ نہ ڈالو. گھر کے باہر یہ نکلے تو اس کا نگہبان مرد بن کر جائے, سیکورٹی گارڈ کا کام کرے, اس کی عصمت کی حفاظت کرے, اس کی آبرو کی حفاظت کرے, اس کے جان کی حفاظت کرے, اس کے مال کی حفاظت کرے. کچھ لوگ مسئلہ پوچھا کرتے ہیں, حضرت اگر سفر میں مرد جائے اور وہ مر جائے, ایکسیڈنٹ میں مر جائے یا ایک کوئی حادثے کا شکار ہو کر مر جائے, چلو چہرے پر داڑھی نہیں اور جسم پر اسلامی جھبا نہیں اور اسلامی لباس نہیں, تو چلو صاحب ختنہ سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. لیکن عورت کو کیسے پہچانے؟ داڑھی تو, لچھا تو غیر مسلم عورت بھی ڈالا کرتی ہے اور مسلمان عورت بھی ڈالا کرتی ہے. ساڑیاں وہ بھی پہنا کرتی ہیں, ساڑیاں یہ بھی پہنا کرتی ہیں, چوڑی دار وہ بھی پہنا کرتی ہیں اور چوڑی دار یہ بھی پہنا کرتی ہیں, اور وہ بھی سنگار کیا کرتی ہیں, یہ بھی بناؤ سنگار کیا کرتی ہیں. مرد کے لیے کم سے کم ختنہ کو دیکھ کر پہچان لیا جائے گا کہ چلو صاحب یہ مسلمان ہے, اس کو غسل دے دو, کفن دے دو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دو. عورت کو کیسے پہچانا جائے گا؟ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا اور یہ لکھ کر رکھ لے, اگر کوئی عورت اس قسم کی باہر جاتی ہے اور وہ قتل کر دی جاتی ہے یا آگ میں جھلس جاتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی شناخت کی کوئی علامت نہیں ہے, اس کو پہچاننے کی کوئی علامت نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافرہ ہے, اسے قبرستان میں مسلمانوں کے دفن کیا جائے یا کافروں کے مسان میں اس کو زندہ درگور, اس کو جو ہے درگور کر دیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ یاد رکھیں, مسلمان عورت کے ساتھ کبھی خدا کی قسم یہ سلوک ہی نہیں لاتے, یہ نوبت ہی نہیں لاتے. ارے مرد کو کیوں رکھا ہے؟ مرد جائے گا, اس کی جان کی اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کی عصمت کی، اس کی پاک دامنی کی، اس کی حفاظت کرے گا. ایک منسٹر اگر نکلتا ہے اس کے لیے آگے کچھ بلٹ پروف کار ہوتے ہیں، کچھ سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، کچھ ہتھیار سے، بندوق سے، AK-47 سے لیس جو ہے کچھ جو ہے اس کے خادم ہوتے ہیں. تو کیا ہم اسے کہیں گے یہ کمزور ہے صاحب؟ کمزور نہیں، اللہ نے اس کو اتنا پاورفل بنایا کہ باہر جائے اس کے لیے سیکورٹی ہے، اس کے لیے محافظ ہیں. اللہ نے اس کے مقام کو بنایا، بڑھایا. اے گھر کی ملکہ، اے اولاد کی تربیت کرنے والی، اولاد کی دیکھ بھال کرنے والی، مال مرد کی عصمت، مرد کے مال کی تحفظ کرنے والی، تیرا مقام اتنا بڑا ہے کہ بغیر سیکورٹی گارڈ کے، بغیر محافظ کے تو نہیں نکلے گی. اگر بغیر محافظ کے نکلے اور تجھے جو ہے مسانڈوں میں ڈال دیا جائے، تجھے جلا کر انتم سنسکار کر دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ قرآن کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے تو گھر سے جو نکلی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے پیروں سے رونتے ہوئے نکلی ہے. اگر تم مان لیتی، مرد تجھے بچا لیتا، مرد تیرا محافظ ہو جاتا. اللہ تبارک تعالیٰ ایسی کوئی نوبت عورت کو لاتے ہی نہیں کہ اس کے لیے کافروں کی ہاتھ میں اس کی شرمگاہ کھل جائے، اس کا سینہ کھل جائے، اس کی آبرو کھل جائے. میں نے آپ کو بتایا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا، حضرت رات میں نیند بہت آتی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ چار وقت کی تو نماز پڑھی جاتی ہے لیکن فجر نہیں پڑھی، اچھے اچھوں سے فجر نہیں پڑھی جاتی صاحب، اچھے اچھوں سے نہیں پڑھی جاتی. منافق ہیں حدیث کی زبان میں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے لیے دو نمازیں بڑی شاخ ہے، ایک عشاء کی نماز، دوسرے فجر کی نماز. جو فجر نہ پڑھے اپنے آپ میں سمجھ لے کہ وہ ایک نمبر کا منافق ہے، اچھے اچھے نہیں پڑھتے نا. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا حضرت دن کی نماز یوں کر کے، توں کر کے، تحیت الوضو بھی، اشراق بھی، اوابین بھی، اور تحیت المسجد بھی، سب کچھ پڑھ لی جاتی ہے لیکن رات میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کوئی الارم رکھنے کا مشورہ نہیں دیا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے دوست سے کہو کہ وہ رنگ کرے موبائل میں اور تم اٹھ جایا کرو اور پھر کال کو جو ہے ریجیکٹ کر کر پھر سو جایا کرو. حضرت نے فرمایا دن کے اعمال کو سوار کر رب کو راضی کر لو، رات کے اعمال کی توفیق خدا تمہیں دے دے گا. دن کے اعمال کو سوار لو، اللہ تبارک تعالیٰ رات کے اعمال کی توفیق دے دے گا. جو عورت زندگی میں خدا کو راضی کرے گی اللہ اس کی لاش غیروں کے ہاتھ میں ہرگز نہیں دے گا. کہ پوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہوئی ہے، شرابی ہے، اس کے سینے کو کھولا ہوا ہے، اس کی شرمگاہ کو کھولا ہوا ہے، کیس داخل کیا گیا، آبرو لوٹ کر، عزت لوٹ کر اس کا مرڈر کر دیا گیا، تو پہچاننے کے لیے، ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے لیے شرمگاہ کے اندر غیر جو ہے ہاتھوں کو داخل کر رہا ہے، انجیکشن کی سوئی کو داخل کر رہا ہے. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کا دستور، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے اور اس کے راضی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل نہیں کرتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر کے اندر گئی ہوئی تھی اور آپ کا ہار گم ہو گیا تھا، آپ کا ہار کہیں کھو گیا تھا. میں نے آپ کو بتلایا عورتوں کے مزاج میں، عورتوں کی طبیعت میں، عورتوں کی فطرت میں سونے اور چاندی سے بہت زیادہ محبت ہے. جو مرد سونے کی زنجیر ڈالتا ہے سمجھو وہ عورت والی، عورت کی مزاج والا ہے. اسے نہ دو اپنی لڑکی، اپنی لڑکی کے حقوق ادا نہیں کر پائے گا، یہ بچے نہیں پیدا کر پائے گا. جو سونے کی انگوٹی پہنے سمجھو یہ آدھی عورت ہے، آدھی عورت کو بیٹی دے کر کیا کرو گے؟ آدھی عورت بیٹی کا حق تھوڑی ادا کرے گا. فل مرد بانا ہو، پاور فل جو ہے شوہر ہو، وہ اپنی بیٹی کا حق ادا کرے گا. اگر مرد اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرے تو بیوی راہ راست سے ہٹ جائے گی اور بیوی دوسرے مردوں پر ڈورے ڈالنے لگے گی. سونا پہننے والا، چاندی کی زنجیریں پہننے والا اور سونے چاندی کے زیورات کے اندر گھرنے والا مرد مرد نہیں ہوتا، وہ آدھی عورت ہوا کرتا ہے. یہ بھی شاید مخنث کی ساتھ میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حرام کیا ہے سونے کے استعمال پر، ریشم کے استعمال پر، چاندی کے استعمال کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. مرد کے لیے بالکل جو ہے اس کی اجازت نہیں، اور اس کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے. عورت کی طبیعت میں چاہے وہ ولیوں کی بیوی ہو، چاہے وقت کی عالمہ ہو، چاہے صحابیہ ہو، اللہ نے مزاج میں وہ بات رکھی ہے تو وہ بات آنی ہی ہے. قافلہ نکل گیا اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
توحید-سنت.com
اپنے گم شدہ ہار کو تلاش کرنے لگی. قافلہ نکل گیا، منافقوں کے ہاتھ ایک اچھا ہتھیار آ گیا کہ چلو اماں عائشہ کو بدنام کر دیا جائے. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کام یہ تھا کہ قافلہ نکل جانے کے بعد ایک آدمی جس جگہ پر قافلہ پڑاؤ کرتا وہاں سروے کرتا کہ کوئی چیز، کسی کا کوئی ہتھیار، کسی کی کوئی تلوار، کسی کی کوئی چادر کمبل نہ پڑی ہوئی ہو، وہ دیکھ لیا کرتا. اگر وہ پڑی ہوئی رہتی وہ اٹھا کر قافلے کے امیر کو دے دیتا، قافلے کا امیر اس فوجی کو وہ چیزیں دے دیا کرتا تھا. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے تھے کہ قافلے کے پیچھے کی نگہبانی کرے، تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے پاس چادر اوڑے ہوئے ہیں اور آپ بچھڑ گئی ہیں قافلے سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے ملا دیتے ہیں. طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ سامنے سامنے چلتے ہیں، اماں عائشہ پیچھے پیچھے آتی ہیں تو آپ کو لے کر قافلے سے ملا دیتے ہیں. منافقوں کے ہاتھ ایک ہتھیار لگ گیا، ایک الزام لگانے کا موقع مل گیا. منافقوں نے کہا الاعوذ باللہ ثم الاعوذ باللہ، حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استغفر اللہ ناجائز تعلقات ہو گئے. پورے مدینہ منورہ میں، پوری عرب اور پورے مکے اور پورے حجاز کی فضا کو منافقوں نے مقدر کر دیا، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے شبہ کو پیدا کرنے کی کوشش کی کہ آپ جس بیوی کو ٹوٹ کر چاہا کرتے تھے، آپ کی بیگم صاحبہ نے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ استغفر اللہ یہ معاملہ کر دیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آپ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، ساتھیوں سے بات چیت ختم ہو گئی. آتے نماز پڑھاتے، حجرا کے اندر تشریف لے جاتے، کسی سے کوئی بات نہیں، حضرت عائشہ سے بات نہیں، مسکرانا، بات چیت کرنا، گھلنا ملنا سب کچھ ختم ہو گیا. ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اندر رکھا، امتحان کے اندر رکھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے جن عورتوں پر الزام لگا، حضرت مریم پر الزام لگا، حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، حضرت مریم پر الزام لگا کہ بغیر شوہر کے آپ کیسے حاملہ ہو گئی، کیا اللہ تعالیٰ نے آ کر جو روح پھونکا اس کا گواہ کون ہے؟ اللہ نے اس کی گواہی ایک گود کے بچے سے دلوائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی گواہی ایک گود کے بچے سے دلوائی. حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی برات اور ان کی عصمت اور پاک دامنی کی گواہی گود کے بچے سے کرائی. لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات، عصمت، پاک دامنی اور عفت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، ناممکن ہے کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں کوئی گندی عورت آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کسی بچے سے گواہی نہیں دلوائی، کسی جانور سے اور کسی درخت سے اور کسی اور مخلوق سے نہیں، اللہ نے خود کلام پاک کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہیں، اور یہ الزام منافقوں کی طرف سے غلط ہے. سورہ نور کی آیت کو نازل فرمایا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، گندے مرد گندے عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے، اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے. تو غور کرو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. اگر پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ پاکوں کو اللہ پاک ہی دیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اس امت کے لیے دستور ہے کہ جب الزام لگا اس امت کی خاتون پر، اللہ نے کلام پاک کے ذریعے سے اس امت کی عورت کی برات کو ظاہر کیا، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس امت کی بیٹی کو اللہ تبارک تعالیٰ پوسٹ مارٹم کے لیے ٹیبل پر ننگا کر کر کافروں کے ہاتھوں کے حوالے کر دے؟ شرمگاہ بھی دیکھو، بھیڑ بھی دیکھو، قبر بھی دیکھو۔ جس نے اپنی زندگی میں اپنے جسم کو غیر سے بچایا ہوگا، اللہ موت کے بعد اس کے جسم کی حفاظت کریں گے، اور جس نے اپنی زندگی میں اپنی جسم اور اپنی عزت اور اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت نہیں کی ہوگی، اللہ تعالیٰ گلی کی کتیا کی طرح موت کے بعد ٹیبل پر ننگا کر کر غیروں کے حوالے کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو مردوں کو رکھا ہے کہ تم ان کے باہر نکلو، عورتوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں، سیکورٹی گارڈ بنانے کے لیے، محافظ بنانے کے لیے، خادم بنانے کے لیے۔ دیکھو صاحب، ملکہ جا رہی ہے، دیکھو عصمت عفت، جو ہیروں جواہرات، ہیرے جواہرات لٹ جائیں پھر بھی کما کر لایا جا سکتا ہے نا، جواہرات، ہیرے جواہرات لٹ جائیں پھر بھی کما کر لایا جا سکتا ہے نا، کارخانہ جل جائے کارخانہ آباد ہو سکتا ہے، گھر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے آباد ہو سکتا ہے، کھیت کھلیان تباہ ہو جائے ویرانے میں تبدیل ہو جائے پھر ہریالی کو لایا جا سکتا ہے۔ عورت کی عزت، عورت کی آبرو ایک مرتبہ لٹ جائے، قیامت تک زمین و آسمان کے خزانے لٹا کر نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے عصمت کی شہنشاہ، عفت پاک دامنی کی ملکہ جا رہی ہے، خبردار بیٹے تو ساتھ ہو جا اور شوہر تو ساتھ ہو جا، بھائی تو ساتھ ہو جا۔ کہاں کہ حج بھی نہیں کر سکتی بغیر محرم کے، اس لیے کہ اس کی عصمت عفت حج سے بڑھ کر ہے۔ خانہ کعبہ ٹوٹ جائے تعمیر ہو سکتا ہے، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، سیمنٹ کے بجائے زعفران اور ہیرے جواہرات کو کلا کر لگایا جا سکتا ہے، گارا اور سیمنٹ بنایا جا سکتا ہے۔ خانہ کعبہ ٹوٹ جائے، نبی کے روزے کی جالی ٹوٹ جائے، تعمیر ہو سکتی ہے، عورت کی آبرو لٹ جائے نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہا کہ مرد تو محافظ ہے، تو سیکورٹی گارڈ ہے، اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دینا۔ آج لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ صاحب عورت کون سی بہتر ہے؟ شادی ایک نوجوان کرنا چاہتا ہے، وہ سیدوں کے گھرانے میں کرے، پٹھانوں کے گھرانے میں کرے، مالدار گھرانے میں کرے، غریب گھرانے میں کرے، سیاستدانوں کے گھرانے میں کرے، علماء کے گھرانے میں کرے، دائیوں کے گھرانے میں کرے، جھوپڑ پٹی والوں میں کرے، کرے تو کیسا کرے، یتیم خانے سے لا کر کرے؟ قرآن کی نگاہ میں، حدیث کی نگاہ میں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عورت بہتر کون سی ہے؟ آپ اس سانچے میں جس کو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے آپ پہچان سکتے ہیں کہ عورت بہتر کون سی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، دنیا کی بڑی سی بڑی عابدہ، دنیا کی بڑی سی بڑی پرہیزگار، دنیا کے بڑی سی بڑی تہجد گزار، دن بھر روزے رکھنے والی، رات بھر عبادت کرنے والی، کسی کی عبادت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن کہہ سکتا ہے جاؤ میں نے تمہارے روزوں کو قبول نہیں کیا، جاؤ میں نے تمہاری عبادت، کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کے پاس حجت۔ کون اللہ سے کہے گا ارے اللہ میں روزے لایا ہوں تو قبول کر لے، اے اللہ میں نمازوں کو لایا، کوئی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَسَيِّدَتُ نِسَائِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَاطِمَةٌ، فاطمہ جنتی خاتون ہی نہیں بلکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، لیڈر ہے۔ اب ان کی عقل، ان کی چالاکی اور ان کی ہوشیاری اور ان کی عبادت، ان کا زہد اور ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری کتنی اونچی ہوگی کہ جب جا کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، عقل میں، ہوشیاری میں، عبادت میں، زہد میں، تقوی میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ دنیا کی عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون سی، یعنی ہم جسے بیوی بنا سکے، جسے ہم گھر کی ملکہ کہہ سکے، جسے ہم اولیاء اولاد کو تربیت کرنے والا کہہ سکے، جسے مرد کے مال کی وہاں پیزا کہہ سکیں. کون ہے کائنات میں سب سے بہترین عورت؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لا یراہا رجل ولا ترا رجل. آپ نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ دنیا میں کسی غیر کی نگاہ اس پر نہ پڑی ہو, اور سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنی نگاہ کسی غیر پر نہ ڈالے. کوئی اور تعریف نہیں کی. یہ نہیں کہا دیوبند لگے کپڑے پہننے والی, چکی چلانے والی, یا رات کو تلاوت کرنے والی, تہجد پڑھنے والی. یہ معیار دیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے. یہ کوئی مرد اس کو نہ دیکھا ہوا ہو, اور کوئی عورت اور عورت کسی غیر محرم کو نہ دیکھی ہوئی ہو. یہ کائنات کی سب سے بہترین عورت ہے. اور قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات. غافلات المؤمنات, غافلات کے بارے میں یعنی وہ عورت انجانی ہو, وہ عورت انجانی ہو. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ عورت کو ضروری علوم کے علاوہ اور علوم جاننے کی ضرورت نہیں, لیکن اس انجانی کی تعریف میں مفسرین کرام نے لکھا ہے انجانی سے مراد یہ ہے کہ عورت کو شادی سے پہلے سیکس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہ ہو. شادی میں جب جائے, سہاگ رات میں جائے اور پہلی رات کے عمل کو دیکھ کر وہ اچمبے میں آ جائے, وہ تعجب میں آ جائے, وہ بوسا کنار کو دیکھ کر, لپٹا لپٹی کو دیکھ کر وہ اچانک اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ عورت کی آبرو, عورت کی عزت, عورت کی پاک دامنی کی علامت ہے کہ شادی سے پہلے تک اسے کسی قسم کا کوئی علم نہ ہو, کوئی پتا نہ ہو, سیکس کے بارے میں کچھ بھی نہ جانے. یہی اس کی پاک دامنی ہے. اور اسی چیز کو بیان فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کوئی مرد کو نہ دیکھے اور اپنے آپ کو ایسے بچائے رکھے کہ کوئی مرد اس کو نہ دیکھے. جب مرد کو دیکھے گی نہیں, آنکھ بھیڑے گی نہیں اور آنکھ لڑے گی نہیں, دل دل سے ملے گا نہیں, شہوت کا دروازہ کھلے گا نہیں, شہوت کی آنکھ بھڑکے گی نہیں, نہ لو لیٹر جائے گا, نہ محبت کے فون آئیں گے, نہ موبائل لینے کی ضرورت پڑے گی, نہ گھر سے باہر بھاگنے کی ضرورت پڑے گی, کچھ بھی کوئی نوبت نہیں آئے گی. یہ بہت اونچی بات ہے, بہت اونچی بات ہے. اگر آپ کے گھر کی عورت تانگ جھانگ کرتی ہے, پردہ ہٹا ہٹا کر دیکھتی ہے کون مرد آیا, میرے شوہر کا آشنا, میرے شوہر کا فرینڈ, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی عورت نہیں ہے. اچھی عورت اپنی نگاہ سے غیر محرم کو بھی نہ دیکھے. اور جو عورت اپنے آپ کو پرہیزگار کہتی ہے, اپنے آپ کو نمازی کہتی ہے, متقیہ کہتی ہے, اس کے تقوی کو پہچاننا ہو تو رشتہ داروں میں پہچانو, اس کی پرہیزگاری کو پہچاننا ہو شادی کی محفل میں پہچانو. اب اس نے جو بنگڑیاں لے رکھی ہیں کیوں لے رکھی ہے؟ ثواب کے لیے. اس کے باپ نے کہا تھا کہ ایک بنگڑی پر 10 نے کی اور دوسری بنگڑی پر 100 نے کیا, ایک گلے کے ہار پر 1 نے کی دوسرے پر 100 نے کیا, اور جھمکے لٹکائے, مانٹیلا لٹکایا, سونے کی پٹی لٹکائی. ثواب کے لیے, یہ تو دکھاوے کے لیے. اور کسے دکھانا؟ ایک غریب عورتوں کو دکھا کر دل جلائے اور دوسرے مردوں کی محفل میں آئے, بچوں کو بلانے کے لیے, اپنے مرد سے چابی مانگنے کے لیے, کھانا کھائے یا نہیں پوچھنے کے لیے, گھر میں تین تین وقت کے فاقے لگ جائے, نہ ناشتہ ملے, نہ دوپہر کا کھانا ملے, رات میں کام دھام سے آ کر مرد بھوکا سو جائے. فکر نہیں, شادی محل میں فکر ہونے لگی کہ بھیک کا پیسہ دینے کے بعد بریانی کھائے نہیں کھائے, ہڈیاں کھائے نہیں کھائے. اصل میں مرد کو کھلانے کی فکر نہیں ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے میری امت کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنے کو نہیں چھوڑا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ فتنہ ہے. گھر میں پوچھے گی بھی نہیں کہ کھایا نہیں کھایا, دوا لی نہیں لی, چائے پیا نہیں پیا, دودھ پیا نہیں پیا. بڑی فکریں ہونے لگی ہیں. فکریں نہیں اس بات کی کہ مرد نے کھایا ہے یا بچے نے کھایا ہے, فکریں اس بات کی ہے کہ میرے زیور کو غیر کیوں نہیں دیکھتا, حرامی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتا. اچھے اچھے تخموں کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے, متقی عورتوں کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے. تیری عورت اور میری عورت کی پرہیزگاری کو دیکھنا ہو,
شادی محلوں کے اندر دیکھو، ٹی پارٹیوں کی محفل کے اندر دیکھو، شکرانوں اور ولیموں کی محفل کے اندر دیکھو، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہے اس کو سیدھے کے اندر لکھ کر فٹ کر لو، سونے کے الفاظ سے لکھ لو کہ آپ نے فرمایا کائنات کی بہترین عورت وہ ہے کہ جس پر غیر کی نگاہ نہ پڑے، غیر کی نگاہ جو چاہے، فیصلہ کر لو کہ حضرت فاطمہ کی نگاہ میں وہ کون سی عورت ہے، غیر کو اڑ اڑ کر دے کے وہ کون سا مرد ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، کون اسمارٹ ہے، کون دیندار، اس کو کیوں ہے قبر میں اس کو پکڑو گی کہ کس کے آشنے کتنے یار، کتنے پرہیزگار، کتنے داڑھی منڈے، کتنے کاروبار والے، کتنی گاڑیاں والے، اس کو کیا ضرورت؟ قرآن نے کہا غافلات کہ تجھے غافل ہونا چاہیے، ارے کون کار لے کر آیا، کون اسکوٹر لے کر آیا، کون سوٹ پہن کر آیا، کون کیوں جھانک تانگ کر دی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا وصیت نہیں کی تھی کہ میری موت کے بعد بھی علی میرے کفن پر بھی غیر کی نگاہ نہ پڑے؟ یہ عورت کی بہتری کی علامت ہے، عورت کے صحیح ہونے کی علامت ہے، اسے کوئی لینا دینا نہیں کون مرد آیا، کون مرد گیا، گاڑی میں آیا، کار میں آیا، سوٹ میں آیا، کیا ضرورت ہے؟ خبر میں اللہ پوچھے گا کہ تیرے مرد کے کتنے یار تھے، کتنے آشنے تھے، کتنے مالدار تھے، کتنے غریب تھے، کتنے ٹوپی پہننے والے، کتنے ہجڑوں کی خلاف، کیا ضرورت ہے؟ غافلات المؤمنات، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یراہا رجل ولا ترا رجل رجلا، وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی، کوئی مردوں کی دنیا سے سروکار نہیں، اجاڑ ہو کر جائے، کوئی ڈوب رہا ہے ڈوبے، کوئی پنپ رہا ہے پنپ، کیوں ہمدردی؟ بھئی آئی ہمدردی کہ فلاں کو کچھ کپڑے دے دو، فلاں کو قرض دے دو، کون ہوتی ہے عورت مردوں کے معاملے میں مشورہ دینے والی؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اتنا اختیار کیوں دے رکھا ہے صاحب کہ فلاں گھر مرد میں آئے، فلاں نہ آئے، فلاں کو قرض دو، فلاں سے قرض لو، فلاں سے، یہ کون ہوتی ہے عورت مردوں کے معاملات میں مشورہ؟ حضرت فاطمہ تو میں اس لیے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ عورتوں کی تعلیم، عورتوں کی تربیت آپ کے ہاتھ میں ہے نا، جب دوا آپ دیتے ہیں، جب بستر آپ دیتے ہیں، جب آپ فیشن کے سامان دیتے ہیں، آپ سونے چاندی کے زیورات دیتے ہیں، آپ اس کے جسم کو چھپاتے ہیں، آپ اسے روٹی دیتے ہیں، آپ اسے سایہ دیتے ہیں، آپ مرنے کے بعد کفن دیتے ہیں، آپ مرنے کے بعد جنازہ دیتے ہیں، آپ مرنے کے بعد تدفین کا انتظام کرتے ہیں، تو سنبھالنا کس کے ذمے ہے؟ بھائی عورت کی شادی ہوتی کب ہے؟ 13 سال میں، 12 سال میں، 14 سال میں، 18 سال میں، چلو 20 سال میں، عورت زیادہ عمر کہاں لگاتی ہے؟ مرد کے پاس نہ، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بچی تھی 7 سال کی باپ کا انتقال ہو گیا، 7 سال سے لے کر 16 سال تک، 18 سال تک بھائی نے پالا، بھائی کا انتقال ہو گیا یا بھائی شادی ہو کر الگ ہو گیا، پھر دادا نے، نانا نے، تو دیکھیں ہر ایک کے پاس عورت کی جو کفالت ہے وہ کم ہے، اور مرد کی زندگی میں عورت کا زیادہ حصہ لگتا ہے، 40 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال عورت کا حصہ مرد کے پاس زیادہ لگتا ہے، خاوند کے پاس زیادہ لگتا ہے، تو خاوند کی ذمہ داری کہ عورت کو وہ ہینڈل کرے، عورت کو قابو میں لائے، عورت کی تعلیم کرے، عورت کی تربیت کرے، اسے دوسروں کو دیکھنے کا موقع نہ دے اور دوسروں کو اسے دیکھنے کا موقع نہ دے۔ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کی اطلاع دی گئی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کا یہ جواب دیا، کہا گیا کہ کون سی عورت بہتر ہے، تو آپ نے جواب دیا کوئی مرد کو نہ دیکھے، یہ تو حضرت فاطمہ کا قول تھا نا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، آپ نے اپلیکیشن لکھا، آپ نے درخواست دی، قاضی کو اختیار ہے کہ آپ کی درخواست کو قبول بھی کرے، ریجیکٹ بھی کر دے، سیل بھی لگا دے، پھاڑ کر بھی پھینک دے، اختیار ہے نا۔ فقیر نے آ کر در پر سوال کیا، اللہ کے نام پر پیسہ دے دو بابا، روٹی دے دو بابا، آپ کو اختیار ہے، اور روپیہ دے یا آپ اس کو واپس بھیج دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نا، کوئی شریعت کی اتھارٹی نہیں کہ جو کہا وہ شریعت ہے، جو کیا وہ شریعت ہے، اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ میری فاطمہ جو کرے وہ شریعت ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی رائے. کوئی کم وقت یہ کہہ کر کہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ذاتی مشورہ تھا صاحب. عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے اور مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. آپ کے دربار عالی میں حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال و جواب کو پیش کیا گیا, خوش ہو گیا, آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور آپ نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی, فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے. خوش ہو گیا تو اب سیل لگ گئی دربار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی وہ بات سچی بات ہے. اب کائنات کی بہترین عورت, کائنات کی سب سے گندی پلید ناپاک خبیص شیطانی فطرت والی عورت کو بے پردہ باہر جائے, جتنے مردوں کی نگاہ لگے اتنی وہ گندی عورت, جتنا وہ غیروں کو دیکھے اتنی وہ گندی عورت, جتنا غیر اسے دیکھے وہ اتنی گندی عورت. آپ دیکھیں اپنی عورت میں کتنی پاکی ہے, صفائی ہے. کیا آپ کی عورت, کیا ہماری عورت گھر سے باہر سیکورٹی گارڈ کے ذریعے سے جاتی ہے؟ کیا غیر محرموں سے الجھتی ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ سودے والا ترکاری والا آپ کے در پر آتا ہے آلو پیاز والا پاک کرتا ہے؟ کیا ضرورت ہے آپ کی غیر موجودگی میں الیکٹریشن گھر میں آتا ہے اور وہ بات کرتا ہے؟ کیا ضرورت ہے غیر محرم پلمبر آپ کے گھر میں آتا ہے گھنٹے گھنٹے آپ کی بیگم کے ساتھ وقت بتاتا ہے؟ کیا ضرورت ہے کوئی خادم کوئی نوکر کوئی ڈرائیور آپ کے گھر میں آتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, لا یراہا رجل ولا ترا رجلا, اس کو کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے. یہ دیکھنا جتنا زیادہ ہوگا عورت اتنی گندی ہوگی, عورت اتنی پلید ہوگی. عورت کو گندا کر رہا ہے اس کا مرد, اس کا خاوند اور اس کا شوہر. مردوں کے اندر ایک بات ایسا آج کل ایک بات چلی ہے, حالانکہ کچھ لوگ اس بات کو سن کر شاید برا بھی مان جائیں گے کہ جنسی اعتبار سے شہوانی اعتبار سے اللہ نے عورت کو طاقت زیادہ دے رکھی ہے اور مرد شہوت کے اعتبار سے اس کی جنسی پیاس نہیں بجھا سکتا. یہ افواہ جس نے پھیلائی ہے, یہ فٹ پاتھ سڑک چھاپ حلوے بنانے والوں نے, یہ حلوے بنانے والوں نے پہلے نوجوانوں کا دماغ خراب کیا کہ تم جو ہے اپنی عورت کے لائق نہیں, عورت شہوت کی آگ بھڑکتی ہے تم بجھا نہیں سکتے, بجھا نہیں پاؤ گے, اس کے سامنے ذلیل ہو جاؤ گے, شرمندہ ہو جاؤ گے, ناکارا ہو جاؤ گے اور نکمے ہو جاؤ گے. اور تم جو ہے ایک کٹو کے غلام بن کر انہوں نے ایک بات اڑائی اور نوجوان جو سیکس کا گندا کھیل کھیلنے والے ہیں, انٹرنیٹ میں بیٹھ کر گندی چیٹنگ کرنے والے ہیں, گندی فلمیں دیکھنے والے ہیں, اور جنہوں نے اپنی خواہشات اور اپنی طاقت اور اپنی جوانی کو حرامی میں لگایا, اب یہ حلوے والے یہ ٹیبلٹ بنانے والے اور یہ سیکس کے ماہرین ان کی باتوں میں فوراً آ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم تو کمزور ہیں, ہم عورت کے لائق نہیں. جب آپ نے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا کیا تربیت کرے گا ایسا ہجڑا جو یہ سمجھتا ہے کہ میں عورت کے لائق نہیں؟ یہ کس نے کہا؟ میں نے آپ کو بتایا اللہ نے مرد کی طاقت میں, مرد کی قوت میں, مرد کے جسمانیت میں, مرد کے وجود میں, مرد کی مردانیت میں عورتوں کے مقابلے میں طاقت پاور اور قوت کو رکھا ہے. میں نے امریکہ کا واقعہ بتلایا, علماء نے ان کو کہا تھا کہ قرآن شریف میں ہر مسئلے کا حل ہے. اس ہاسپٹل کے ذمہ دار جو ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی, کیا ڈالنا اور نشانی لگانا بھول گئے تھے. ہر عورت یہ کہتی تھی کہ لڑکا میرا ہے لڑکی میری نہیں. گئے علماء کے پاس ہاسپٹل کے ذمہ دار, آپ احساس کمتری کو اپنے ذہنوں سے نکالیں. احساس کمتری کا شکار کیوں؟ جوڑے کی رقم لے رکھی ہے. اور احساس کمتری کا شکار کیوں؟ جہیز کا پلنگ آیا ہے, جہیز کا بیرو آیا ہے, جہیز کا سامان آیا ہے. ابھی کڑھائی کے اندر سموسا تل رہا ہے, سموسا تمہارا ہے, کڑھائی جہیز کی ہے. پلنگ پر ہم بستری ہو رہی ہے, تم مرد ہو اور بستر غیروں کا ہے. کپڑوں سے الماری سے کپڑے نکالے جا رہے ہیں, کپڑے تمہارے ہیں, الماری سسرال کی ہے. اور شوکیس سے برتن نکالے جا رہے ہیں، برتن خریدا ہوا تمہارا ہے، شوکیس سسرال کا ہے، کوٹ پہن کر جایا جا رہا ہے، سسرال کا کوٹ ہے، راڈو واچ ہے، سسرال کی ہے، اسکوٹر ہے، سسرال کی ہے، مرد ہجڑا نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ مردانیت اس کی کمزور نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ کہ کپڑا آیا جسم میں غیر کا، انگوٹھی آئی غیر کی، واچ آئی غیر کی، مکان آیا غیر کا، پراپرٹی آئی غیر کی، رقم آئی غیر کی، یہ تو لڈو بننا ہے، اس کو تو غلام بننا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں مرد منو، نقد مہر دے کر نکاح کرو، اپنی مردانیت دکھاؤ کہ میں نقد مہر دے کر عورت کو گھر لا رہا ہوں۔ آج ایک صاحب سالار کے پہلے صفحے میں شادی کا اشتہار دیا ہے، پادرین پورا میں ان کے بیٹے کی شادی ہے اور انہوں نے نکاح کیا۔ امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ امت نے شادی کے مسئلے کو مشکل بنا دیا اور یہ آسان بناتے ہیں۔ کیا آسان بنایا؟ انہوں نے کہا میرے بیٹے کی شادی سبحانیہ مسجد پادرین پورا میں آج عصر کے بعد ہے، اخبار کے اندر اشتہار دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک۔ یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے رخا نہیں چھاپا، میں نے کسی کو فون سے نہیں بلایا۔ ارے اخبار کے اندر ڈال کر 10,000 رخوں کا کام اخبار نے کر دیا، اور اس کے اندر انہوں نے دعوت دے دی کہ ہر دوست، ہر ملنے جلنے والا، ہر خاندان کا فرد اسے ذاتی رخا سمجھ کر شادی میں شریک ہو جائے۔ شادی خانوں میں واچمین اور سیکورٹی گارڈ کو لگانا پڑتا ہے، اچھے سوٹ بوٹ پہن کر کتے کھانا کھا لیتے ہیں، اور دلہن والوں کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، سب آ کر کھا کر چلے جاتے ہیں۔ عورتیں برقع پہن کر اخبار میں اعلان دے گا تو اور لوگ نہیں جمع ہوں گے، اور ہزاروں لوگ چلے جائیں گے۔ یہ سنت پر کیا عمل کر رہا ہے؟ سنتوں کے جنازے نکال رہا ہے۔ ارے رختے کے ذریعے سے 10 آدمی آتے تھے، اخبار کے ذریعے سے 1,000 آدمی آئیں گے۔ لوگ کھٹا بنا رکھے ہیں، مذاق بنا رکھے ہیں شادی کا۔ جن مردوں نے شادی کا مذاق کیا، ساری زندگی لٹو بن کر عورت کے ہاتھ میں ڈوری دے کر پھرنا پڑتا ہے۔ مرد بن کر جو شادی کرتا ہے، مہر دیتا ہے، جوڑا نہیں لیتا، رقم نہیں لیتا، جہیز نہیں لیتا، مردانگی کی زندگی گزارتا ہے، ہمت والی زندگی گزارتا ہے۔ ہمت والے بنو، مرد بنو، رقم دے کر، مہر دے کر آپ نکاح کرو۔ اللہ نے مرد کی طبیعت میں مردانیت کو رکھا ہے۔ تو اب یہ ہاسپٹل کے جو ماہرین تھے، علماء کے پاس گئے کہ صاحب تم کہتے ہو قرآن اور حدیث میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر چیز کا حل ہے، چوری ہو جائے مال اس کا حل ہے، چور کا حل ہے، اور مظلوم کا حل ہے، ظالم کا حل ہے، مردوں کے مسائل کا، عورتوں کے مسائل کا، اب دیکھو اس کا کیا کرو گے؟ یہ دو عورتیں کہہ رہی ہیں کہ مرد بچہ ہر ایک کا ہے، لڑکی کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ علماء کی جماعت گئی اور جانے کے بعد ان عورتوں سے کہا کہ تم جو ہے اپنے سینے کے دودھ کو ایک ایک جو ہے گلاس میں نکالو۔ دونوں عورتوں نے اپنے سینے کے دودھ کو جو بچوں کو پلایا جاتا ہے اس کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک پیمانے میں اس عورت کے دودھ کو بھی تولو، اور ایک پیمانے میں اس عورت کے دودھ کو بھی تولو، اتنا ہی رکھو، یعنی مثال کے طور پر 100 گرام رکھو، 100 جو ہے گرام رکھو، اور جب 100 گرام دودھ رکھا گیا ایک کا، تو جو ہے ادھر بٹ ہلکا رکھا گیا، اور پھر 100 گرام دودھ رکھا گیا، بٹ جو رکھا گیا وہ زیادہ رکھا گیا۔ 100 گرام دودھ ایک ہی پیمانہ، ایک ہی گلاس، اتنی ہی مقدار، لیکن جب تولا گیا، ایک کا دودھ وزن آیا اور ایک کا دودھ ہلکا آیا، تو اس نے کہا جس کا دودھ وزن ہے اس کا مرد بچہ ہے، اور جس کا دودھ ہلکا ہے اس کی جو ہے لڑکی ہے۔ اب کہا کہ آپ نے کسے پہچانا، یہ کیا ثبوت ہے؟ تو علماء نے بیان فرمایا اللہ نے مردوں میں جہاد کا جذبہ رکھا ہے، اللہ نے مردوں میں جوان مردی رکھی ہے۔ اللہ کسی عورت کے پیٹ سے مرد بچے کو پیدا کرتے ہیں تو دودھ کے اندر بھی وٹامنس اور طاقت اور قوت کو زیادہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے ماں کے پیٹ سے مرد کو مرد پیدا کیا، داڑھی مڈا کر ہجڑا بننے کے لیے نہیں، سونا چاندی پہن کر، چوٹی رکھ کر ہجڑا بننے کے لیے نہیں۔ جب دودھ کو ناپا گیا تو پھر فیصلہ دے دیا علماء نے کہ یہ مرد بچہ جس کا دودھ طاقتور ہے یہ اس کو دے دیا جائے، اور جس کا ہلکا ہے لڑکی اس کو دے دی جائے۔ جب اس کو قسم دے کر پوچھا گیا ہاں تو اس نے اقرار کر لیا اللہ کی قسم صحیح بات ہے یہ مرد بچہ میرا ہی ہے اور لڑکی اسی کی ہے. ہاں مخواہ ہم لوگ جھگڑا کر رہے تھے. خیر اس وہ زمانہ ترقی کا زمانہ نہیں تھا, آج ترقی کا زمانہ ہے. ایک آپ جو ہے ایک لیٹر بسلری واٹر لیں اور ایک لیٹر آپ زمزم لیں, ایک لیٹر آپ بنارس اور کاشی اور متھرا کا آپ پانی لیں دریاؤں کا جن کو یہ آج غیر قوم جو ہے مقدس اور پوتر مانتی ہے اس کو آپ لیں. آپ کیمیکل اینالیسس کیجئے کہ کس کے اندر وٹامنز زیادہ ہیں, یعنی آپ جو ہے زمزم میں وٹامن زیادہ ہیں یا بسلری میں زیادہ ہیں یا یہ کہ گنگا میں زیادہ ہیں یا جمنا میں زیادہ ہیں یا یہ کہ کاویری میں زیادہ ہیں. تو آج ایسے کمپیوٹرائز آلات آ گئے ہیں کہ جو پانی کے انالیسس کر کر بتاتے ہیں کہ کس میں وٹامن زیادہ ہیں. تو چنانچہ اس واقعات کے بعد جب ریسرچ کیا گیا اور جب تحقیق کی گئی تو واقعتا اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کے سینے میں مرد بچے کے لیے جو دودھ کی نہروں کو زیادہ سے زیادہ فرمایا تو اس کے اندر وٹامنز زیادہ ہیں, اور عورت کے لیے جو لڑکی پیدا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وٹامنز کو کم کیا. آج تجزیہ کر کر سائنسدانوں نے بتا دیا, یہ سڑک چھاپ حکیموں نے بتا دیا کسی بیوقوف کو اور کسی نالائق کو کہ تو کمزور ہے. اللہ نے ماں کے دودھ کے ذریعے سے عورت کو سن کے نازک بنایا, اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے دودھ کے ذریعے سے ماں کے گود ہی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو طاقتور بنایا اور قوت والا بنایا. اس لیے نہیں بنایا کہ مرد یہ عورت کا غلام ہو کر رہے, یہ مرد عورت کی تربیت نہ کرے, اپنی مردانیت کی طاقت اور قوت کو پہچانے, احساس کمتری کا شکار نہ ہو. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے, عورت آ کر کہتی ہے اے امیر المومنین میرے شوہر تو بہت ہی اچھے ہیں, میرے شوہر بہت ہی اچھے ہیں, اتنے اچھے صاحب کہ عشاء پڑھ کر گھر میں آتے ہیں اور جو کھڑے ہو جاتے ہیں عبادت کے لیے فجر تک نماز ہی نماز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں, آپ کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے, مبارک ہو آپ کے لیے خاوند اور آپ کے لیے شوہر کہ اللہ نے آپ کو ایسا شوہر عنایت فرمایا. ایک صحابی قریب میں رہتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں عمر خوش ہو گیا, یہ تو شکایت کر رہی ہے اپنے مرد کی. کہا کیسے؟ یہ اتنا نماز پڑھتا ہے کہ میرا حق ہی ادا نہیں کرتا, میرے بسترے میں نہیں سوتا. ابو عورت ہے کیسے بیان کرے, عورت تو شرمیلی ہوتی ہے, عورت کے آنکھوں میں حیا ہوتی ہے, عورت عصمت عفت حیا کی چادر اوڑھے ہوئے ہوتی ہے. کسی عورت سے کہیں تیرا پانی نانا ہو گیا شرم میں ڈوب مرے گی, وہ کہیں تیرے بال بھیگے ہوئے ہیں یا تو نے مرد سے ملاقات کی ڈوب جائے گی شرم کے مارے حیا کے مارے. بے غیرت بے حیا عورت وہ یوں کہے اپنی سہیلیوں میں آج کیک کاٹے اس لیے کہ ہماری بلوغت کے جو ہے اور ہمارے باقیرہ ہونے کی جو ہے عفت اور عصمت کی چادر کو داغدار کر دیا. کالجوں میں ہو رہا یہ بے حیائی یہ بے شرمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. عورت کتنی بوڑھی کیوں نہ ہو, نانی دادی کیوں نہ ہو, اگر غسل کی بات کی جائے اگر پانی نہانے کی بات کی جائے شرم سار ہو جائے, یہ عورت کی فطرت ہے. اب عورت آ کر خاوند کی وہ شکایت بھی کرنا, حضرت عمر فاروق کے کوڑے سے کس کو ڈرنے, اب اس کے بغیر یہ مرد ماننے کا نہیں. اب اگر کہے حضرت میرا حق ادا کرو, وہ اللہ سے مجھے روکتی ہے, میں تو تہجد پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا راتوں میں رونے والا, تو بڑی گندی عورت. اب یہ عورت مانتی نہیں, اب اس عورت اس مرد کو کھمانے کے لیے حضرت عمر فاروق کا کوڑا ہی کھما سکتا تھا, حضرت عمر فاروق کا کوڑا ہی راہ راست پر لا سکتا تھا. عورت نے جا کر شکایت کی, حضرت عمر فاروق غفلت میں رہ گئے, عورت کی شکایت کو سمجھ نہیں پائے, عورت کی بات کو سمجھ نہیں پائے. تو کہا صحابی نے اے اللہ اے امیر المومنین یہ تو شکایت کر رہی ہے کہ ان کا شوہر ان سے ملاقات نہیں کرتا, ہم بستر ہی نہیں کرتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے اس کے سوال کو سمجھا ہے, آپ کو حق ہے کہ آپ اس کا جواب دیں, آپ ہی فیصلہ کریں کیونکہ آپ نے سوال سمجھا ہے. تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاوند کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا ہر تیسری رات کے بعد چوتھی رات کو تو اپنی بیوی سے ملاقات کرنا. اگر وہ خود منع کر دے, اجازت دے دے, نماز تین رات تہجد پڑھ, تین رات جب اللہ کا حق ادا کر, ہر تیسری رات کے بعد چوتھی رات جو آئے گی اپنی بیوی کے پاس جانا ملاقات کے لیے, اگر وہ اجازت دے دے اس کی اجازت سے تو پھر نماز پڑھ لینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, بڑا عجیب آپ نے فیصلہ فرمایا, ہر رات کیوں نہیں, یہ عورت ہے, ہر رات اس کا حق ہے, ہر رات وہ اپنے شوہر کو طلب کر سکتی ہے. یہ صحابی تھے بڑے چالاک, انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, ایک مرد کو چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے, اور ایک مرد اگر چار عورتوں سے نکاح کرے تو قانون شریعت یہ کہتی ہے, شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورتوں میں باری باری ایک ایک رات کو جایا جائے. تو یہ اگر چار عورتوں سے نکاح کرے تو ایک رات ایک, دوسری رات ایک, تیسری رات ایک, اور چوتھی رات اس کی جو ہے باری آئے گی. اس حساب سے میں نے فیصلہ کیا ہے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ تھپکا اور مبارکبادی دی, ماشاءاللہ آپ نے کتنا صحیح فیصلہ فرمایا. تو یہ آپ شریعت کا مزاج سمجھیں, اللہ نے عورت کو کمزور کر رکھا ہے. مرد کی چار بیویاں ہیں لیکن عورت کے چار شوہر نہیں ہو سکتے. مرد ایک سال کے اندر 50 عورتوں کو حاملا کر سکتا ہے, 50 جو ہے اپنے بچوں کو جن سکتا ہے, لیکن ایک عورت ایک سال میں ایک ہی بچے کو جنے گی. آپ احساس کمتری کو نکالیں اپنے ذہنوں سے کہ ہم عورتوں کے لائق نہیں. عورت کی جنسیات شہوت کی آنکھ کھلا ہوا کرتی ہے, کچھ نہیں کچھ نہیں. عورت عورت ہے, مرد مرد ہے. اللہ نے مرد کو مرد بنایا, طاقتور بنایا, قوت والا بنایا, الرجال قوامون علی النساء بنایا, کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے, اس کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے کنٹرول میں ہے, اس کے قبضے میں ہے. اس کی تعلیم, اس کی تربیت, اسے اچھا بنانا, اسے برا بنانا, یہ مرد کے ہاتھ میں ہے. کوشش کے باوجود نہ بنے یہ اس کی قسمت ہے. حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر تھے لیکن بیوی کافرہ تھی, یہ اس کی قسمت ہے. فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا, اللہ نے فرعون کے گھرانے میں حضرت آسیہ کو پیدا کر دیا. حضرت آسیہ جنت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت آسیہ کا نکاح ہوگا. کہاں دنیا میں خامی فرعون, کہاں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح. ہماری کوشش ہونی چاہیے, کوشش کے باوجود کوئی لوط علیہ السلام کی بیوی بن جائے یہ اس کا مقدر ہے. طاقت لگانا, قوت لگانا اور اپنے مردانیت کے جوہر کو استعمال کرنا, یہ مرد کی شان ہے. اور مرد تربیت کرتا ہے تو بیٹی فاطمہ پیدا ہوتی ہے, مرد تربیت کرتا ہے تو بیوی حضرت عائشہ پیدا ہوتی ہے. آپ حضرت فاطمہ جیسی بیٹی کیوں کر پیدا کریں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیگم کیوں پیدا کریں. ایک ہوتا ہے مکالمہ, یہ بچوں کا جو جلسہ ہوتا ہے, پیرنٹس ڈے ہوتا ہے کانوینٹوں میں, اس میں اسٹیج میں ادھر بھی مائک ادھر بھی مائک, کوشچن آنسر ہوتا ہے, وہ کچھ پوچھتے ہیں یہ کچھ جواب دیتے ہیں, مکالمہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے, کتنی آسمانی کتابیں, وضو میں کتنے فرائض. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دونوں میں لگ گئی. یہ مکالمہ اسٹیج کا مکالمہ نہیں تھا, یہ ڈرامہ نہیں تھا, دونوں میں لگ گئی. کہنے لگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عائشہ تمہارا ابا تو صدیق اکبر ہے, تمہارے ابا, ان دونوں کی عمریں ملتی جلتی تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کم عمری میں نکاح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی, ہماری ماں بن کر آ گئی. تو یہ سہیلیوں جیسا رہا کرتی تھی. حضرت فاطمہ اگرچہ بیٹی تھی, حضرت عائشہ صدیقہ اگرچہ ماں تھی, سوتیلی بیٹی تھی اور حضرت عائشہ سوتیلی ماں تھی, دونوں میں لگ گئی, دونوں میں انبن ہو گئی, دونوں میں کمپٹیشن ہونے لگا, مکالمہ ہونے لگا. حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کو ڈاؤن کرنے لگی, حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کو ڈاؤن کرنے لگی. پہلے جملے کیا تھے, کہنے لگے عائشہ تمہارا باپ حضرت ابوبکر صدیق ہے, میرا باپ دیکھو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, معراج میں گئے ہیں, نبیوں کی امامت کیے ہیں اور فرشتوں سے ملاقات کیے ہیں، نبیوں سے ملاقات کیے ہیں، جنت کو دیکھے ہیں، عرش کے پاس گئے ہیں، حوض کوثر کے مالک بنے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑ پیدا ہو گئی کہ بیٹی ماں سے آگے نکل رہی ہے، اور اتنا کہا اتنا کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر کچھ بات محسوس کرنے لگی۔ اس کے بعد آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملے کہے قیامت تک کی عقل مند عورتیں، قیامت تک کی لائر عورتیں، قیامت تک کی جج اور سائنسدان عورتیں، اور جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ماہر عورتیں اور سمجھدار عورتیں مل کر اللہ کی قسم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں پیروں کی جوتیوں کے خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت فاطمہ کو کیسے ڈاؤن کیا، ان دونوں میں کیا کمپٹیشن ہوا، کیا سوال و جواب ہوا، میں انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ اصل میں تربیت ہے ایک سچے باپ کی، یہ تربیت ہے ایک سچے خامن کی۔ حضرت فاطمہ کو فاطمہ کس نے بنایا؟ باپ نے بنایا۔ حضرت عائشہ کو عائشہ صدیقہ کس نے بنایا؟ ان کے باپ نے بنایا۔ ان دونوں کے اندر کیا کمپٹیشن ہوتا ہے؟ بہت ہی دلچسپ مباحثہ، دلچسپ سوال و جواب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر احساس کمتری کو ختم فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ عورتوں کی صحیح تربیت کرنے کی اور ان کی نشو و نما کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین واقعان الحمدللہ رب العالمین۔